في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتب لنا وفي جهنم فلا تغل لنا وفي عذابك وهوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والضريء فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تسببنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلبسنا ومن كل سوء يا لا اله الا انت بحق لا اله الا انت فنجنا اللهم اني اسالك ان تجعل فيما تقضي وتقدر من الامر المحتوم في الامر الحكيم من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم وأن تجعل فيما تقضي وتقدر أن تطيل عمري في خير وعافية وتوسع في رزقي وتجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري أعوذ بجلال وجهك الكريم أن ينقضي عني شهر رمضان أو يسبع الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب فعذبني عليه برحمتك يا أرحم الراحمين. مختصر الفاظ میں اس کا خلاصہ یہ تھا کہ پالنے والے یہ ماہ مبارک وہ ہے جس میں تو نے قرآن کو نازل کیا اور اپنے بندوں پر روزوں کو فرض کرا دیا. میں تجھ سے سب سے پہلی درخواست یہ کر رہا ہوں کہ اپنا بہترین درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پہلے بیٹے تعلیم پر نازل فرما اور مجھے اس سال بھی اور آئندہ سال بھی حج کی سعادت نصیب فرما اور میرے تمام گناہوں کو بخش دے اس لیے کہ تو ہی گناہوں کو بخشنے والا ہے اے مہربان اے جاننے والے اے پالنے والے. تجھے تیری رحمت کا واسطہ مجھے اپنے صالح اور نیک بندوں میں شامل کر دے اور تیری نگاہوں میں جو بلند مقامات ہیں ان پر مجھے فائز کر دے اور اے پالنے والے شب قدر کی مجھے سعادت عطا فرمانا. پالنے والے تیرے راہ میں جب جہاد ہو تو اس میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمانا. مجھے اچھی دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمانا. مجھے اچھا سوال کرنے کی توفیق عطا فرمانا اور میری دعاؤں کو اور میرے سوال کو قبول فرمانا. اور جب میں دنیا سے گزر جاؤں اور قیامت میں تو سارے انسانوں کو جمع کرے تو اے پالنے والے مجھے مجھ پر اس وقت بھی رحم کرنا اور مجھے آتش جہنم سے نجات کا پروانہ عطا فرمانا. پالنے والے مجھے جنت الفردوس کی نعمتوں سے سرفراز کرنا, جہنم کی سزاؤں سے مجھے محفوظ کرنا, شیطانوں سے مجھے دور رکھنا. اور اے پالنے والے تجھے واسطہ ہے تیری ذات کا کہ مجھے ہر قسم کی برائیوں سے پاک رکھنا. اے پالنے والے مجھے میں تجھ سے درخواست کر رہا ہوں اور تجھ سے یہ التجا کر رہا ہوں کہ میری کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, میرے گناہوں کو معاف فرما, میری کوتاہیوں سے درگزر فرما, مجھے طویل زندگی عطا کر, خیر کے ساتھ عافیت کے ساتھ وسعت رزق کے ساتھ, اور مجھ سے دین کے سلسلے میں کام بھی لینا اور مجھے بدل نہ دینا. اے پالنے والے میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس بات کی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان گزرے اور میرے ذمے پھر بھی تیرا کوئی گناہ باقی رہ جائے, یا یہ شب گزرے اور صبح میں مدار ہو اور پھر بھی میرے ذمے تیرا کوئی گناہ باقی ہو, بلکہ تو میرے تمام گناہوں کو بخش دے بحق محمد و آلہ الطاہرین. ایک سورہ فاتحہ کے التماس سے شب جمعہ ہے اپنے تمام مرحومین کے لیے اور کراچی کے شہداء کے لیے اور پاکستان میں جو لوگ دہشت گردی کا شکار ہوئے ان سب کے لیے سورہ مبارک فاتحہ. یہ دو تین سوالات بھی ہیں، ایک دو خواتین کی طرف سے ہیں اور ایک مردوں کی طرف سے ہیں. پہلا سوالوں کا یہ ہے کہ جس شخص کے ذمے کچھ اپنی واجب نمازیں قضا باقی ہوں، کیا وہ مستحب نمازیں پڑھ سکتا ہے؟ یہ فقہ کے درمیان اس مسئلے میں بحث نہیں ہے. کیونکہ انسان کو واجب کام کو بہرحال انجام دینا چاہیے، مستحب چھوٹ جائے چھوٹ جائے، مستحب کو چھوٹ جانے پر کوئی بات پرس نہیں، لیکن واجب کے چھوٹنے پر بات پرس ہے. مستحب تو رکعت نماز ہو اور واجب دو رکعت نماز ہو، یہ مستحب نہ پڑھیں کوئی سوال ان کو کے بارے میں نہیں ہو، یہ واجب نہ پڑھیں اس لوگ کے بارے میں ہوگا. تو اس بنا پر فقہ نے یہ بحث بہت تفصیل سے کی. ٹھیک ہے، مستحب نماز پڑھنے والے کا مطلب ہے کہ اس کے پاس کچھ وقت ہے کہ یہ اپنے واجب سے زیادہ پڑھ سکتا. تو جب کچھ وقت ہے تو کیوں نہیں یہ کرتا کہ اپنا قرضہ پہلے ادا کر. اس کی مثال بھی انہوں نے دی، ایک شخص سے فرض کی اس کا نام زید ہے، دوسرا شخص اس کا نام حاشم. زید کا کچھ پیسہ حاشم کے ذمہ باقی ہے، 1000 روپے 2000 روپے جو بھی باقی، حاشم کے ذمہ باقی. جب زید جاتا ہے حاشم کے پاس تو وہ پیسے تو نہیں دیتا، کہتا میں جاتا کھانا کھا لی، میں آپ کی بہت اچھی دعوت کرتا. تب اگر وہ بار بار اس کی دعوت تو کرے قرضہ نہ ادا کر، تو کوئی بھی اس کے اس عمل کو پسند نہیں کرے گا، نہ قابل تعریف ہوگا. ویسے کسی کھانا چلانا بہت قابل تعریف ہے، لیکن اس صورت میں قابل تعریف نہیں ہوگا کہ جناب آپ میرے پیسے نکالے، کھانا تو میں ویسے ہی کھا لوں گا، درود پڑھ لے محمد والا. ظاہر ہے کہ چونکہ اس پر فرض ہے کہ اس کے قرضے کو ادا کرے، کھانا چلانا دعوت کرنا ایک اچھا کام ہے، لیکن پہلے اپنی ڈیوٹی کو پورا کرنا چاہیے. تو اس بنا پر عام طور پر یہ فقہ کے درمیان بحث رہی ہے کہ آیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں. تو بہتر تو بھارت سب نے یہی قرار دیا کہ اگر انسان کے پاس وقت میں گنجائش ہے کچھ مستحب پڑھنے کی، تو دیکھے جو میرے ماضی سے میرے ذمے کچھ نمازیں باقی ہیں تو پہلے انہیں کو پڑھ دو. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان بغیر نئی مشقت کے ثواب حاصل کرے. مثال کے طور پر مغرب عشاء کا نافلہ 4 رکعت ہے، مستحب ہے، اس کا بہت ثواب ہے. انسان نے سوچا کہ میرے ذمے بہت ساری نمازیں صبح کی باقی، کتنے دن ایسے ہوتے ہیں کہ میں جب دیر میں اٹھتا ہوں جلدی آتے چلا گیا اور وہ سب نماز نہیں پڑھ سکا، تو میری زندگی بہت ساری اسٹاک، بہت اسٹاک جمع، یہ زندگی میرے قرضے بہت جمع. تو بجائے اس کے کہ وہ 4 رکعت نافلہ پڑھے دو دو کر کے، وہ 2 عدد صبح کی نماز پڑھ لے. تو میں اپنے فلاں دن کی صبح کی نماز پڑھتا ہوں قضا واجب قربت اللہ، پھر ایک اور دفعہ کھلا ہوا میں فلاں دن کی اپنی 2 رکعت صبح کی نماز قضا واجب پڑھتا ہوں قربت اللہ. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا وہ قرضہ بھی ادا ہو جائے گا اور نافلے کا ثواب بھی ملے گا. اسی طرح تہجد کا بہت زیادہ ثواب ہے، ماہ مبارک میں اس کی گنجائش زیادہ بھی ہوتی ہے کہ انسان سحری کے لیے بہرحال اٹھتا ہی. اب اس میں بھی ایک فرض کیجیے، وہ سمجھتا ہے کہ میرے ذمے تو بہت ساری نمازیں باقی ہیں، تہجد کا بھی ثواب حاصل نہ کرنا یہ 11 رکعت. اب وہاں پر بھی گنجائش ہے کہ انسان 2 نمازیں ظہر عصر کی پڑھ لے اپنی، ایک مغرب کی پڑھ لے، تو 11 رکعت پڑھ لی اس نے تو تہجد کا ثواب بھی مل جائے گا اور وہ جو اس کی کسی زمانے کی جو ظہر عصر اور مغرب باقی ہے وہ بھی ادا ہو جائے گی. تو اس لیے ایسی صورت میں جب انسان یہ ذہن میں رکھتا ہے کہ میرے ذمے خدا عالم کا کچھ قرضہ باقی ہے، یہ سب قرضہ ہے، بندوں کا کچھ قرضہ ہوتا ہے، کچھ خدا کا قرضہ ہوتا ہے، خدا کا قرض ہی نماز و جہد وغیرہ ہے، تو اگر وہ محسوس کرے کہ میرے پاس کچھ وقت ہے تو شروع کر، اور جو وقت وہ نوافل میں خرچ کرتا وہ اپنے فرض قضا نمازوں کی ادائیگی میں خرچ کرے تو ان شاء اللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ اپنے سارے قرضوں سے پاک ہو چکا ہوگا. درست پڑھ لیجیے محمد والا. یہ سوال تو بھارت آیا تھا خواتین کی طرف سے لیکن کامن تھا. اب یہ دوسرا سوال صرف خواتین ہی سے متعلق ہے کہ کیا ناخن پر نیل پالش ہو تو وضو اور غسل باطل ہوتا ہے؟ اب اس میں تفصیل ہے تھوڑی سی، یعنی کنفرم طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جس کے بھی کسی ناخن پر پالش ہے، نیل پالش ہے، اس کا وضو اور غسل سب بات ہے، یہ یوں نہیں کہا جا سکتا، اس کی تھوڑی سی تفصیل آئی. تفصیل کیا ہے کہ غسل اگر کرنا ہے، غسل اگر واجب ہے تو وہ تو جب تک پورے جسم کے ہر حصے پر پانی نہ پہنچے غسل صحیح نہیں ہو سکتا. اس لیے اگر 20 ناخنوں میں سے ایک ناخن پر بھی نیل پالش لگی ہوئی ہے تو غسل تو بہرحال باطل ہو جائے، کیونکہ وہ رکاوٹ بنتا ہے، مہندی رکاوٹ نہیں بنتی، لیکن جو پالش ہے وہ رکاوٹ بنتی ہے کہ وہ کھال تک پانی کو نہیں پہنچنے دیتا یا اس ناخن تک نہیں پہنچنے دیتا، تو غسل تو کنفرم طور پر باطل رہے گا. بات آتی ہے وضو کی، غسل کبھی کبھی کرنا ہوتا ہے، وضو روزانہ کئی مرتبہ کرنا ہوتا ہے. وضو میں تفصیل ہے، جہاں تک ہاتھ کی انگلیاں ہیں یہ تو بالکل واضح ہے کہ اگر ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن پر ہر جگہ کتنا بچا لیکن وہ برسہ برس سے انتظار کر رہے ہیں کہ میری شادی ہو جائے تو میں جاؤں گا. کیا بتائی جناب اس شادی سے پہلے آپ ہی دنیا سے نہیں چلے جائیں گے؟ درود پڑھ محمد والے ہوں گے. یہ بات وہ اتنے دن سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ جس وقت پہلی دفعہ یہ بات انہوں نے کہی تھی اس وقت انہوں نے حج کیا ہوتا تو 11,000 میں کر لیا ہوتا. پرسان سے ایک زمانہ تھا جب 11,000 میں حج ہو جاتا تھا, اور زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 10-12 سال پہلے کی بات. اب وہ 1,00,000 سے زیادہ ہو چکی رقم, ویلو پیسے کی ویلو کرنے کے اعتبار سے اور اخراجات حج بڑھنے کے اعتبار سے یہ تبدیلی ہوتی ہے. تو ایک تو یہ کہ نہیں معلوم ہے کہ یہ پیسہ جو آج میرے پاس آئندہ سال بھی ہوگا یا نہیں ہوگا. نمبر دو یہ کہ میری صحت جو اس وقت حج کے قابل ہے وہ آئندہ سال ہوگی یا نہیں ہوگی. پھر حج جو ہے مشقت عبادت ہے, پیسے کا خرچ بھی ہے اور جسمانی مشقت بھی ہے. تو جب تک انسان جسمانی مشقتیں برداشت کرنے کا قابل ہے اسی زمانے میں وہ اچھا حج کر سکے گا, ورنہ بڑھاپے میں. اور کبھی آپ غور کیجیے گا ان شاء اللہ آپ لوگ جائیں گے دیکھیں گے کہ جوانی کا حج ایک مزہ ہے تو بڑھاپے کا حج ایک سزا ہے. درود پڑھ لے محمد والوں. پھر اتنا زیادہ رش ہوتا ہے اور ایسے ایسے اس کے ارکان ہیں کہ اس میں واقع جو بوڑھے اور بہت کمزور لوگ ہیں ان کے لیے بے پناہ مشکل ہوتا ہے. تو بیٹی کی شادی کا مسئلہ فقہی طور پر آتا ہے, وہ صرف اس حد تک آتا ہے جیسے میں نے سوال میں کہا کہ دو بیٹیاں ہیں شادی کے قابل ہیں, ایسے صرف اپنے یا تو اس سے حج کر لیں یا بیٹی کی شادی کریں. تو اب اگر صرف حال یہ ہو کہ بیٹی کی شادی طے ہے اور جلدی کرنی, تب تو شریعت کا حکم بھی یہی ہے کہ آپ پہلے ان کی شادیاں کریں اور اس کے بعد جب دوبارہ پیسہ انداز دے گا تو حج واجب ہوگا, اور نہیں ہوگا تو حج واجب نہیں ہوگا. لیکن اگر ان کا رشتہ بھی نہیں آیا ہے اور فی الحال آثار نہیں کہ اس سال ہو سکے گی شادی, بلکہ ہو سکتا ہے اگلے سال ہو, دو سال بعد ہو, بچی ابھی پڑھ رہی ہے, ابھی وہ شادی کو خود آمادہ نہیں کہتے کہ نہیں میں یہ کورس مکمل کر لوں گی تو پڑھوں گی, یا کہیں اس سے وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ابھی ہم 2-3 سال تک شادی نہیں کر سکتے. مثلا کبھی بات دو بہنوں میں آپس میں طے ہوتا ہے کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کروں گی اور شروع سے بات طے ہو جاتی تو شادی طے, لیکن یہ نہیں طے کہ اسی سال کرنی, بلکہ دونوں اپنے اپنے حساب سے ایک ذہن میں ان کے ہے کہ یہ میری بچی یہ پڑھ لگی ہے, یہ میرا بیٹا برسوں روزگار ہو جائے گا, اچھی زندگی ہو جائے گی, پھر اس کی شادی کرے. تو مقصد ایسی صورت حال ہوتی ہے کہ شادی کے لڑکی قابل ہوئے 3 سال کے اعتبار سے, لیکن ابھی دیر ہے. کسی بھی اس دیر ہے تو سر معاملات ہیں, رشتہ نہ آنا یا اس کی تعلیم یا لڑکے کا برس روزگار ہونا یا اور کوئی رکاوٹ. تو اگر فوری اس کی شادی نہیں ہونے والی ہے اور پیسے ہیں کہ یہ حج کر سکے تو پھر اس میں واجب ہوگا کہ وہ حج کرنے جائے, خدا عالم پر اعتماد کرے کہ اگر یہ پیسہ اس نے حج میں خرچ کر دیا تو انشاءاللہ وہ اپنے آئندہ پیسے دے دے گا کہ اپنی بیٹیوں کو بھی اس جگہ کے ساتھ وہ رخصت کر سکے گا. ایک بار اور درود پڑھ لیجیے محمد. تب اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات اور آپ لوگوں کو پوچھنی ہو تاکہ وقت پر انشاءاللہ بات ختم ہو جائے, کسی صاحب کے ذہن میں کوئی بات ہو تو. یہ اصل میں شریعت کے معاملات میں زیادہ اہمیت اللہ پر اعتماد کی ہے. ایک انسان اگر شرعی کاموں کے لیے ہمت کر لے تو آپ دیکھیں گے کہ خود بخود اسباب فراہم ہوتے چلے جاتے. دنیا میں بھی اسی مثال ہے, فرض کیجیے کہ ایک وزن رکھا ہے 40 کلو کا, نارمل سی مثال ہے, 40 کلو کا وزن رکھا ہے کسی نے مجھ سے کہا اٹھانے کے لیے, میں پہلی سوچے وہ اتنا بھاری میں تو نہیں اٹھا سکتا, تو واقعی نہیں اٹھا سکوں گا. اگر پہلے سے میں طے کر لوں کہ بھائی یہ وزن تو اتنا زیادہ ہے کہ نہیں یہ مجھ سے نہیں اٹھے گا, امکان ہو سکتا ہوں میں کمزور سا آدمی ہوں, لباس زیادہ پہننے سے کوئی چوڑا لگتا ہوں, لیکن میں تو بہت کمزور آدمی ہوں, یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو اگر انسان نفسیاتی طور پر سوچ لے کے نہیں یہ مجھ سے نہیں اٹھے گا تو واقع نہیں اٹھے گا. اسی لیے ڈاکٹر بھی کیا کہتے ہیں, کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو انکریج کرتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو بہتر محسوس کریں, آپ اپنے کو صحت مند محسوس کریں, آپ تھوڑا سا گھر سے نکلیں, آپ تھوڑی دیر کے لیے آفس جائیں, آپ اپنے گھر کے روٹین میں چینج لائیں, تاکہ خود انسان اپنے اندر تبدیلی محسوس کرے. کیونکہ جب اپنے کو اندر سے بہتر محسوس کرے گا تو واقع بہتر ہوتا چلا جائے گا. بخل آپ اگر ڈاؤن کو ایسا نہیں, میں تو اٹھ ہی نہیں سکتا ہوں, مجھے تو بخار نے ایسا ڈاؤن کیا کہ میں اٹھ سکتا ہوں, واقع نہیں اٹھ سکے گا. ہمت کرے گا تو اٹھ سکے گا. تو جس طریقے سے دنیاوی معاملات میں کہ یہ مذہب تو میں اٹھا ہی نہیں سکتا ہوں, تو واقعی ہمت تک ہو جائے گی. لیکن مسئلے میں تو کچھ تو اٹھا سکتا ہوں, میں کیوں اٹھاؤں گا, میں اٹھا لوں. تو جسم کے اندر ایک جوش پیدا ہوگا اور وہ پورا نہ تو کچھ نہ کچھ اٹھا لے گا. شرعی معاملات میں بالکل ایسے ہی, اگر انسان یہ سوچ لے, مثلا یہ نماز کی بات ابھی تک اگر انسان سوچ لے کہ میری زندگی ٹھیک ہے, آٹھ سال کی نماز باقی, میں گھر میں آج سوچ کے قرض ادا کرنا شروع کروں, روزانہ ایک دن کی پڑھ دوں گا, یا اللہ نے اگر آٹھ سال مجھے محل مزید زندگی دے دی تو یہ میرے سارے قرض ادا ہو جائیں گے. تبھی سے ہمت کر لی کہ نہیں, میں اپنے ماضی کی نمازوں کو آپ سے ادا کرنا شروع کروں گا, جب بتا سکتا ہے کہ اس کی ماضی کی نمازیں ساری ادا ہو جائیں. اسی طریقے سے حج کا معاملہ, اگر انسان یہ سوچ لے کہ نہیں صاحب میں تو جا ہی نہیں سکتا, میں کہاں جا سکتا ہوں, نہ مجھے چھٹی ملے گی اپنے آفس سے, میرا آفس کا جو باس ہے وہ تو انتہائی بدمزاج آدمی ہے, وہ تو مجھے آدھے گھنٹے کی فرصت نہیں دیتا بیٹھنے کی, ادھر کام کرو ادھر کام کرو, کرسی بھی نہیں, کرسی پر بھی نہیں بیٹھنے دیتا, کہتا سر نہیں کھڑے رہو اس کو درست کر لے. ایک تو مجھے کبھی چھٹی نہیں دے گا, دوسری بات یہ کہ صاحب میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ سکتے ہیں, بڑی مشکل سے تو میں اپنے مہینے کے بل ادا کرتا ہوں اور گیس کا پیسہ اور گھر کا ٹیکس اور یہ اور وہ اور بچوں کی ضروریات, یہ ہو ہی نہیں سکتا, پیسے کہاں سے آئے گا, اور اگر کہیں سے میں نے برسہ برس میں جمع کر لی تو میرے جسم میں کہاں طاقت ہے. طواف اتنا سخت ہوتا ہے, سعی میں اتنا چلنا پڑتا ہے, کنکر مارنے میں اتنا رش ہوتا ہے, اور منا کا میدان وف وف خیموں کی سختی, عرفات میں لوگ ایسی بیٹھے رہتے ہیں, دھوپ ہوتی ہے, گرمی ہوتی ہے, اور مزدلفہ میں تو صاف صاحبان بھی نہیں ہے, وہاں تو ایسی کھلی زمین پر کہاں تک نہیں مجھ سے نہیں ہو سکتا. واقع اگر انسان ایسی سوچ لے تو اس میں بھی کچھ نہیں ہو سکتا, نہ اس کو چھٹی مل سکتی ہے, نہ اس کے پاس پیسے آ سکتے ہیں, اور نہ وہاں جا کے ہمارے آج بجائے لا سکتے, اسی کو نہیں سوچ لیا نہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا. لیکن اگر ہمت کر لے نہیں مجھے یہ تو نہیں ہوگا, ساری دنیا کے انسانوں نے کیا تو میں کیوں نہیں کر سکتا, ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام بیماری کے باوجود ہر سال مدینے سے اور 700 میل کا سفر طے کرتے, 400 میل کا سفر طے کر کے جاتے تھے, اور جب کہ کوئی راستے نہیں تھے بلکہ یہ پگڈنڈیا تھی, پہاڑی راستے تھے اور پیروں میں تھالے پڑ جاتے تھے اور پیدل چلے جاتے, تو وہ ہر سال کر لیتے تو میں کیوں نہیں کر سکتا, میں تو بالکل صحت مند ہوں, تنومند ہوں, اچھا کرتا ہوں, ہر سال کوئی 20 لاکھ آدمی آتے ہیں حج کرتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اتنے انسانوں نے کر لیا تو میں کیوں نہیں کر سکوں. تو یہ اگر انسان ہمت کرنے کی کوشش کرے نہیں میں قدم آگے بڑھوں, ہر دینی کام جتنے بھی دینی کام ہیں, نماز, روزہ, حج, زکات, صوم, تہاد, بندگان خدا کی مدد, سینٹر کی مدد, بنی نو انسان کی مدد, غریبوں کی مدد, یتیموں کی مدد, بیواؤں کی مدد, جتنے بھی دینی کام آپ کر سکتے ان سب کے بارے میں قرآن مجید کا بالکل واضح اعلان ہے کہ جو ہماری راہوں میں ایک قدم آگے بڑھائے گا, ہماری رحمت 10 قدم آگے بڑھ کر اس کے استقبال کرے, یہ چیز اگر انسان اپنی زندگی پر نافذ کرے تو اس کے بہترین ثمرات, بہترین فوائد وہ خود بھی حاصل کرے. نیک کاموں میں انسان کے حصہ لینے کے بنا پر, وہ چاہے بندہ گانے خدا کے ساتھ کوئی نیکی ہو یا خدا عالم کی راہ میں کوئی کار خیر ہو, کوئی بھی انسان پوری انسانی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھے, کوئی ایسا انسان آپ کو ایک نہیں ملے گا جو اس بنا پر فقیر اور کنگال ہو گیا ہو کہ اس نے اپنا پیسہ راہ خدا میں خرچ کر دیا. ہاں ایسی ہزاروں تاریخی مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ بہت سے لوگ جنہوں نے بے پناہ دولت تھی اور اپنی دولت کو بچایا اور بندہ گانے خدا پر یہ کار خیر میں نہیں خرچ کیا, اور وہ دولت بھی غرق ہو گئی اور وہ خود بھی غرق ہو گئے. درست پڑھ لیجیے محمد رسول اللہ. ساری خدا رب العالمین کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. جی
ایک سوال, نماز کے متعلق ہے, جماعت ہو رہی ہے اور باوجہ مجبوری فار ایگزامپل مغرب کی نماز ہوئی اور میں شریف ہونا چاہتا ہوں لیکن عشاء کی نماز مغرب عشاء کے درمیان جمعرات کو جیسے مغرب کی ہوتی ہے ماں باپ کی جو اور جماعت سے ہٹ کے پیچھے اکیلے پڑھ رہے ہیں نماز, کتنی جماعت پیچھے ہونا چاہیے
کہ اکیلے نماز پڑھ؟ نہیں, اس میں کوئی فاصلے کی قید نہیں. ہاں, یہ پڑھ سکتے ہیں. صرف اس وقت میں منع ہوتا ہے جب آپ کے اس طرح پڑھنے سے یہ محسوس ہو رہا ہو کہ آپ جماعت کی توہین کر رہے ہیں. سب ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص آیا مسجد یہاں پر جگہ بھی فلاں صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, کہا نہیں ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتا, کنارے کھڑا ہو اور اپنے طرز عمل سے وہ واضح کریں کہ نہیں میں اس کرشن نماز کے پیچھے نہیں پڑھنا چاہتا کسی بھی سردار کی, یہ توہین کر رہا ہوں. لیکن اگر ہم ایسی کوئی بات نہیں ہے, توہین نہیں کر رہا ہے, اپنی کسی ضرورت ہے, کسی مجبوری ہے, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ وہ نماز اپنی بیچ میں پڑھنے کے خاطر ایسا کر رہا ہے, تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اور اس میں کوئی فاصلے کی قید نہیں ہے.
جی چمڑے کے متعلق ہے, یہاں پر لوگ بیگ اٹھاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور چمڑا
ہاں, یعنی اس میں مشکلات ہیں. اصل میں یہ جو بیلٹ استعمال کی جاتی ہے یہ کنفرم تو نہیں ہے کہ وہ نجسی ہوگی, لیکن چونکہ حکم شرعی یہ ہے کہ گوشت صرف مسلمان سے لیا جا سکتا ہے, غیر مسلمان سے نہیں لیے جاتے چونکہ مسلمان کا ایک اعتماد ہے. انگریزی کا آپ نے خود ہی ذبح کیا ہو تو کسی سے جانے کی ضرورت نہیں. اسی لیے کھال کے لیے, چمڑے کے لیے بالکل ضروری ہے کہ اس جانور کا ہو کہ جس کا گوشت حلال ہے اور اس کو ذبح بھی صحیح طریقے سے کیا جاؤ. اور اب بیلٹ خریدنے کی صورت میں ہمیں کچھ بھی نہیں پتا کہ کس چیز کی کھال ہے, تو اس بنا پر احتیاط یہ ہے کہ اس کو جسم سے جدا کر دیا جائے, کیونکہ نماز جو ہے وہ ایسی کھال اگر جسم پر موجود ہے جو کسی اس جانور کی ہے جو حلال طریقے سے نہیں ہوا یا ذاتی طور پر حلال تھا ہی نہیں جانور, تو صورت میں نماز صحیح نہیں ہوگی. تو اس کے بیلٹ کو ہٹانا صحیح ہے. اور اس میں بھی صحیح طریقہ یہی کہ انسان بیلٹ پہلے اتار دے, وضو بعد میں کرے تاکہ اس کا کیڑا ہاتھ اس میں نہ لگے, چونکہ اندیشہ ہے اس بات کا کہ اگر وہ بیلٹ کسی نجس جانور کی ہوگی تو اس کا ہاتھ بھی نجس ہو سکتا ہے. یہ بتا نہیں, کاؤ جو ہے گائے کا گوشت وہ ایک تو گائے ذاتی سے حلال ہے, لیکن اس کو صحیح طریقے سے ذبح کرنا چاہیے. یعنی جو شخص ذبح کرے وہ بسم اللہ وب اللہ اللہ اکبر پڑھے, مسلمان ہو ذبح کرنے والا اور بسم اللہ ہے وب اللہ ہے اللہ اکبر پڑھ کے اس نے ذبح کیا ہوگا, تب اس کا گوشت کھانا صحیح ہوگا. ورنہ اگر بازار میں گوشت موجود ہے اور معلوم ہے کہ یہ پہلے سے حلال صحیح نہیں ہوا, تو اس کو بسم اللہ کر کھانے سے کوئی حل نہیں ہوگا. نہ جو آپ نے اس کو کہا, ذبح کے وقت دعا ہونی چاہیے. نہیں, اچھا نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ قرآن میں لکھا ہے کہ صرف اس گوشت کو کھاؤ جس جانور کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جاؤ, ٹھیک ہے نا. تو چونکہ قرآن میں آرڈر ہے کہ جس جانور کو ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام دیا گیا ہے اسی کو گوشت کھانا, اس کے علاوہ مت کھانا. تو اب جب یہ ہم نے اللہ کا نام دے کے ذبح کیا تو اب اس کا گوشت کھا سکتے ہیں. اب یہ کہ اس کو پہلے سے پانی سے دھوئیں گے, صاف کریں گے, پھر پکائیں گے, پھر کھائیں گے, ٹھیک ہے نا. تو اور تو شاید کوئی بات نہیں ہے یا کوئی بات پوچھنی ہے تو پوچھ سکتے ہیں. ہاں, کم از کم اگر فرق کی, مجھے خیال ہے میں 15 سال میں تو ڈالو ہوا اور پتہ نہیں 4 سال میں گڑبڑ کی ہے یا 6 سال گڑبڑ کی, تو پھر 4 سال کی گاڑی رہے گی. کم سے کم جتنا ذہن ہے کہ اتنی تو میں نے ضرور گڑبڑ کی. ماں باپ کہتے رہتے تھے اور میں ٹال چھوڑتی جاتے تو چلا جاتا. ہاں سیم یہی بات روزے کے لیے بھی رہی.